وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سترات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورے افغانستان کے نتیجے میں دونوں ممالک اپنے اپنے ملک اور وسیع تر علاقے میں امن و استحکام میں مدد دینے کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس مشترکہ لائحہ عمل میں افغانستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات سمیت متعدد نکات شامل کیے گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے دیگر ممالک کے ساتھ کثیر ملکی اتحاد اور دوستانہ تعلقات سے دونوں ملکوں میں خطرات ختم کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ملک اپنی سرزمین کو دوسرے ملک میں تخریبی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور دونوں ملک امن کے دشمنوں اور امن عمل کو خطرے میں ڈالنے والوں کی شناخت کر کے ان سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں میں افہام و تفہیم اور تعاون کے لیے موجود نظام کے تحت باہمی مسائل حل کر کے کثیر جہتی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ملک باہمی رابطوں کو فروغ دیں گے جن میں عوامی، کاروباری اور حکومتی سطح کے رابطوں کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے رابطے بھی شامل ہیں۔ پاکستان اور افغانستان نے دو طرفہ سیکیورٹی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر بھی اتفاق کیا ہے اور اس ضمن میں کمیٹیوں کے قیام کی منظوری بھی دی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی معاملات میں پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایک جانب امریکی اور اتحادی افواج کا آئندہ برس افغانستان سے انخلا متوقع ہے اور دوسری جانب افغانستان میں تشدد کی لہر میں نمایاں تیزی آئی ہے۔ سینئر تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ عمران خان اور اشرف غنی کی اس سے قبل دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ کابل بہت ضروری تھا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کا آخری نتیجہ بھی آ گیا ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جمعرات کو الیکشن حکام نے جارجیا کے نتیجے کا اعلان کیا جس کے مطابق جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے مقابلے میں 12,000 زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ جارجیا میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹرل ووٹس میں مزید 16 ووٹس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے الیکٹرل ووٹس کی کل تعداد 306 ہو گئی ہے جبکہ ان کے مد مقابل صدر ٹرمپ نے 232 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ انتخابات میں مسلسل دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ جارجیا کے انتخابی نتائج پر بھی انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جارجیا کے مختلف کاؤنٹیز میں ہزاروں ایسے ووٹ ملے ہیں جنہیں گنا نہیں گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد جارجیا کے نتائج ریپبلکن کے حق میں آ جائیں گے۔ ادھر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات، انتخابات میں شکست تسلیم نہ کرنے اور انتقال اقتدار کے لیے ان سے تعاون نہ کرنے کے عمل کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اموات کی یہ ریکارڈ تعداد ایسے وقت رپورٹ ہوئی ہے جب امریکہ بھر میں کرونا وبا کی دوسری لہر کے باعث ایک بار پھر نئے کیسز اور اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میکسیکو میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جس کے بعد میکسیکو ہلاکتوں کے اعتبار سے دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ امریکی محکمہ محنت نے جمعرات کو کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے ساتھ ساتھ گزشتہ ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے دنیا کے سب سے بڑی معیشت کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک 7,248 افراد ہلاک اور 3,65,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ حکام کے مطابق 3,26,000 سے زیادہ متاثرہ افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی جمعرات کی رات لاہور میں انتقال کر گئے. مرحوم کی نماز جنازہ ہفتے کے روز لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں 2020 صدارتی انتخاب کا آخری نتیجہ بھی آ گیا جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب قرار پائے. امریکہ کی 49 ریاستوں کے نتائج آ چکے تھے اور صرف ریاست جارجیا کے نتیجے کا انتظار کیا جا رہا تھا. نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی کل تعداد 306 ہو گئی ہے جبکہ ان کے مد مقابل صدر ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے. دوسری جانب صدر ٹرمپ انتخابات میں مسلسل دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں. جارجیا کے انتخابی نتائج پر بھی انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ جارجیا کے مختلف کاؤنٹیز میں ہزاروں ایسے ووٹ ملے ہیں جنہیں گنا نہیں گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد جارجیا کے نتائج ریپبلکن پارٹی کے حق میں آ جائیں گے. تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے. اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. افغانستان اور پاکستان کی حکومتیں دو طرفہ سیکیورٹی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر متفق ہو گئی ہیں اور اس ضمن میں کمیٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کے معاملات میں پیش رفت ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب ایک جانب امریکی اور اتحادی افواج کا اگلے سال انخلا متوقع ہے اور دوسری جانب افغانستان میں تشدد کی لہر میں تیزی آئی ہے. تاہم افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق اس پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے قبل اعتماد سازی کو مکمل طور پر بحال کیا جائے جس میں وقت لگے گا. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے نظر الاسلام.
پاکستانی وزیراعظم نے ایک ایسے وقت میں افغانستان کا دورہ کیا جب دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کا شدید فقدان ہے. گزشتہ ہفتے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان کے خلاف بھارت پر افغان سرزمین استعمال کرنے کا الزام لگایا جسے بھارت اور افغانستان دونوں نے مسترد کیا. سینئر تجزیہ نگار اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ اس دورہ کا اہم مقصد دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر مفادات کو زیر بحث لانا ہے. اسی لیے عمران خان اپنے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور سینئر حکام کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو بھی ساتھ لے کر گئے جس کا واضح اشارہ تجارت، خارجہ امور اور سیکیورٹی کے مسائل کو زیر غور لانا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ دورہ کے موقع پر دونوں ممالک کی ایجنسیوں کی مشترکہ کمیٹی بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کریں گے. تاہم انہیں اس حوالے سے مستقبل میں کافی پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں.
ایک فیصلہ 2011 میں بھی ہوا تھا جب جنرل ظاہر شریف کابل گئے تھے اور ایک معاہدہ ایم او یو بھی ہوا تھا لیکن اس کے اوپر سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. افغانستان میں اس کی مخالفت ہوئی تھی کہ ہم آئی ایس آئی کے ساتھ این ڈی ایس والے تعاون نہیں کر سکتے. تو اب دیکھنا یہ کہ اس بار کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے, لیکن بڑا مشکل لگتا ہے کہ آپس میں اتنی بدگمانیاں ہیں, اختلافات ہیں کہ یہ دو ادارے یا دو حکومتیں آپس میں تعاون کر سکیں.
رحیم اللہ یوسفزئی کے مطابق اس کے لیے دونوں ممالک کو باہمی اختلافات کے ساتھ ساتھ بدگمانیوں کو جلد از جلد ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی دونوں انٹیلیجنس اداروں کا آپس میں تعاون ممکن ہو پائے گا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کابل میں مقیم سینئر تجزیہ نگار اور صحافی عصمت قانے کے مطابق عمران خان ایک ایسے وقت میں کابل کا دورہ کر رہے ہیں جب افغانستان کے سیکیورٹی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور افغانستان کی خواہش ہے کہ پاکستان اس بابت اپنا فعال کردار ادا کرے کیونکہ اسی سے دونوں ممالک کی ترقی جڑی ہوئی ہے.
پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ معاشی تعلقات کو مضبوط کرے اور ضمناً افغانستان کے ساتھ سیکورٹی جو مسائل ہے اس کو بھی تعاون کرے. اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا اور خطے کا بھی فائدہ ہوگا اور دونوں ملکوں کا اس سے فائدہ ہوگا. جو اس کا تجارتی تعلقات جو ہے یا معاشی تعلقات جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ریجن کا جو راستے ہے وہ دونوں مملکتوں یا دونوں ریاستوں ریاستوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتے
ہیں. افغان تجزیہ نگار اسمت قانے کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات میں ہی دونوں ممالک کی بھلائی ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں شورش دوام پکڑتی ہے تو اس کا دائرہ کار صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس سے پورے خطے کا امن خراب ہوگا. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ افغانستان کے نتیجے میں دونوں ممالک اپنے اپنے ملک اور وسیع تر علاقے میں امن و استحکام میں مدد دینے کے لیے ایک مشترکہ لائے عمل پر متفق ہو گئے ہیں. اس مشترکہ لائے عمل میں افغانستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات سمیت متعدد نکات شامل کیے گئے ہیں. افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ کثیر ملکی اتحاد اور دوستانہ تعلقات سے دونوں ملکوں میں خطرات ختم کرنے کا موقع فراہم ہوا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ملک اپنی سرزمین کو دوسرے ملک میں تخریبی کاروائیوں کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا، اور دونوں ملک امن کے دشمنوں اور امن عمل کو خطرے میں ڈالنے والوں کی شناخت کر کے ان سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں میں افہام و تفہیم اور تعاون کے لیے موجود نظام کے تحت باہمی مسائل حل کر کے کثیر جہتی تعاون کو فروغ دیا جائے گا. بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملک باہمی رابطوں کو فروغ دیں گے، جن میں عوامی، کاروباری اور حکومتی سطح کے رابطوں کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے رابطے بھی شامل ہیں. بیان میں پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کی باوقار وطن واپسی پر بھی زور دیا گیا ہے. پاکستان میں گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد اس وقت حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے، اور سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے آزاد اراکین کی حمایت سے اکثریت حاصل ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. حزب اختلاف کی جماعتیں انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے احتجاج کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ انتخابی نتائج کو ہر دستیاب فورم پر چیلنج کریں گے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کو غیر اطمینان بخش قرار دیا ہے، تو انتخابات کا جائزہ لینے والے ادارے فافن نے انتخابی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے. مزید تفصیلات ہمارے نمائندے علی فرقان کی رپورٹ میں پیش ہیں.
گزشتہ اتوار کو گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 23 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی 9 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ 7 آزاد اراکین بھی ان انتخابات میں کامیاب قرار پائے ہیں. بلاول بھٹو اور مریم نواز کی بھرپور انتخابی مہم کے باوجود پیپلز پارٹی کو 3 اور مسلم لیگ نون کو 2 نشستیں مل سکی ہیں. انتخابی نتائج کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے باوجود پی ٹی آئی اتنی اکثریت نہیں رکھتی کہ تنہا حکومت قائم کر سکے. تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی کہتے ہیں کہ انہیں 6 آزاد اراکین کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اب تک کے نتائج کے مطابق ان کی جماعت کے 9 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حتمی سرکاری نتائج کے اجرا کے ساتھ ہی وہ باقاعدہ حکومت سازی کا آغاز کر دیں گے.
گلگت بلتستان میں کبھی بھی اتنا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا، اور جو ہماری ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس کی باقاعدہ ریکارڈ کر کے حتمی ہوئی ہے، تو جہاں تک وہ چیلنج کرنا طے کر سکتے ہیں ان کی مرضی ہے، بٹ نتھنگ ہیپنز فرام آؤٹ سائیڈ اور اینی ون ایلس. اس کا ایک اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا، کیونکہ اگر ہوتا نا تو وہاں پہ کئی سیٹ ہیں جس پہ ہم 100, 200, 300 کے مارجن سے ہارے ہیں، تو وہ ہم نہ ہارتے.
پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کے لیے تیار نظر آتی ہے، تو حزب اختلاف کی جماعتیں انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے اور مشترکہ احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں. حزب اختلاف جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کو باقاعدہ طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے سیاسی انجینئرنگ قرار دیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے گلگت میں انتخابی دھاندلی کے خلاف دھرنے میں شرکت بھی کی، اور اپنی جذباتی تقریر میں کہا کہ اس دھاندلی کو تسلیم کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں، جس کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ سمیت ہر دستیاب فورم استعمال کریں گے.
میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں،
گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں الزامات کی بجائے دھاندلی کے شواہد پیش کریں۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں غیر اطمینان بخش قرار دیا ہے، جبکہ انتخابات کا جائزہ لینے والے ادارے فوفن نے ہر حلقے میں اوسطاً 3 انتخابی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ نئے جاری کردہ قواعد کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز اور بین الاقوامی کمپنیوں کو اگر اعتراضات ہیں اور وہ ان میں ترامیم چاہتے ہیں تو ہم اس پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں سوشل میڈیا مواد کو ریگولیٹ کرنے کے لیے متعارف کروائے گئے نئے قواعد کے باعث بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ ان قوانین کی وجہ سے اے آئی سی ممبران کو پاکستانی صارفین اور کاروباری اداروں کو اپنی خدمات کی فراہمی کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ایشیا انٹرنیٹ اتحاد کا کہنا ہے کہ سخت ڈیٹا لوکلائزیشن کی ضروریات سے لوگوں کو مفت اور عام انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچے گا اور پوری دنیا کے لیے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت تک کا راستہ بند ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ایشیا انٹرنیٹ اتحاد کی جانب سے جاری کردہ فیصلے میں کہا گیا کہ انٹرنیٹ کمپنیوں کو ہدف بنائے جانے والے نئے قانون کے دائرہ کار کے ساتھ ساتھ حکومت کے مبہم اقدام کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے، جس کے ذریعے یہ قواعد تیار کیے گئے تھے۔ اے آئی سی کا کہنا ہے کہ حکومتی کمیٹی کے ذریعے جس مشاورت کا کہا گیا وہ کبھی نہیں ہوئی۔ اے آئی سی کے مطابق ڈیٹا لوکلائزیشن سے پاکستان کے عوام کی مفت انٹرنیٹ تک رسائی کو نقصان پہنچے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا کے ساتھ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس بارے میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کہتے ہیں کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔
ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ڈائیلاگ اور ڈسکشن میں انوالو کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے۔ بات چیت کے دروازے ہمارے لیے، ہمارے دروازے سے 24 گھنٹے کھلے ہوئے۔ اگر کوئی اچھی آ رہی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں سٹیک ہولڈر کی طرف سے کوئی تبدیلی یا کوئی امینڈمنٹ کی بات آئے گی تو ہم
ایشیا انٹرنیٹ اتحاد کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے کے اختیارات میں وسعت دیکھ کر افسوس ہوا، جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو رازداری اور اظہار رائے کی آزادی سے متعلق انسانی حقوق کے قائم کردہ اصولوں کی خلاف ورزی پر مجبور کر سکیں گے۔ امین الحق کہتے ہیں کہ ہمارا 3 باتوں پر اعتراض ہے، انہیں دور کیا جانا چاہیے۔
کوئی نیگیٹو ریمارک نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ولگریٹی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، یہ بڑا واضح چیپٹر ہے، لیکن اس کے لیے بھی رکھا تھا کہ پورنوگرافی جو ہے وہ نہیں ہو۔ ان 3 چیز کو بنیاد بنا کر اس کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور اس میں سب سے جو مین ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد پاکستانی عوام کو ایک صاف ستھرا اور صحت مند میڈیم فراہم کرنا ہے جو نفرت انگیزی، شر پسندی اور فسادات پھیلانے والے عناصر سے پاک ہو۔
دوسری جانب پی ٹی اے کے ترجمان خرم مہران کا کہنا ہے کہ ان کو ڈرکونین قوانین کہا جا رہا ہے، لیکن ان روز کے خلاف حل کیا ہے؟ ہم کس طرح انٹرنیٹ پر نفرت پھیلانے والے مواد کو روک سکتے ہیں؟ یہ آزادیوں کے خلاف نہیں بلکہ ملکی سلامتی اور نفرت کے خاتمے کے لیے یہ رولز بنائے جا رہے ہیں، اور کسی بھی قسم کی کاروائی پاکستانی قوانین کے مطابق ہی ہوگی۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی جمعرات کی رات لاہور میں انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ ہفتے کے روز لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ خادم حسین رضوی گزشتہ چند روز سے بخار اور سانس کے مرض میں مبتلا تھے۔ جمعرات کی رات ان کی طبیعت بگڑنے پر شیخ زید ہسپتال لاہور لے جایا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ خادم حسین رضوی کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ انہوں نے حفظ و تجوید کی تعلیم جہلم کے مدارس سے، جبکہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے درس نظامی مکمل کیا۔ خادم حسین رضوی بریلوی طبقہ فکر کے حامل تھے، جو محکمہ اوقاف پنجاب کے تحت لاہور کی ایک مسجد کے خطیب بھی رہے۔ خادم حسین رضوی کو سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو مارنے والے ممتاز قادری کی حمایت میں بولنے کی وجہ سے محکمہ اوقاف پنجاب سے فارغ کیا گیا تھا۔ خادم حسین رضوی نے گزشتہ دنوں اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان فیض آباد کے مقام پر فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ہونے والے ٹی ایل پی کے دھرنے کی بھی قیادت کی تھی۔ خادم حسین رضوی کی وفات پر وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنماؤں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر محمود اشرفی نے علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ دنیا بھر میں یہ ہفتہ روڈ ٹریفک حادثات کا شکار ہونے والوں کی یاد میں منایا جا رہا ہے. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹریفک حادثات اور ان میں ہلاکتوں کی ملک میں شرح سب سے زیادہ ہے, جہاں 3 سالوں میں یہ ہلاکتیں 1,000 سے زائد ہو گئی ہیں, جبکہ اس عرصے کے دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب افراد زخمی ہوئے. ماہرین کہتے ہیں کہ ان بڑھتے ہوئے حادثات کی سب سے بڑی وجہ انسانی غلطیاں ہیں. تفصیل کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں رواں سال 9 ستمبر کو کے پی ٹی برج قیوم آباد کے علاقے میں پانی کے ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا تھا, جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 سگے بھائیوں سمیت ان کی اکلوتی بہن موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے. حادثے کے فوری بعد ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا, جو ابھی تک پولیس کی گرفت سے باہر ہے اور سرکار کی مدعیت میں درج یہ مقدمہ داخل دفتر کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں رواں ہفتہ روڈ ٹریفک حادثات کا شکار ہونے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے. اعداد و شمار کے مطابق ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹریفک حادثات اور ان میں ہلاکتوں کی شرح ملک میں سب سے زیادہ ہے. سندھ پولیس ایکسیڈنٹ اینڈ انالیسس سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق صرف کراچی میں 2018 میں 400 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں, 2009 میں 350 سے زائد, جبکہ 2020 میں بھی 280 افراد ان حادثات کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن ان حادثات میں زخمیوں کی تعداد کا ڈیٹا موجود نہیں, جس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ زخمی ہونے والوں کی اصل تعداد کتنی ہے. لیکن ایک اندازے کے مطابق ایسے افراد کی تعداد 8 سے 10,000 کے قریب ہے. انچارج سندھ پولیس انالیسس سینٹر علی محمد سہاگ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں جو اعداد و شمار موجود بھی ہیں وہ بھی انتہائی پریشان کن ہیں. انہوں نے بتایا کہ ادارے نے محکمہ صحت سندھ کو ایسے افراد کا ڈیٹا فراہم کرنے کی بھی درخواست کی ہے جو ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے, معذور ہو گئے یا قومے میں چلے گئے, تاکہ اصل صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے.
بہت زیادہ الارمنگ ہے, تو ہم تو اس طرف گئے نہیں کہ ان کا کیا ہوا. جو اراؤنڈ اگر کو 8-10,000 جو زخمی ہوئے تھے سارے ریکور ہوئے, ہینڈیکیپڈ ہوئے یا اللہ کو پیارے ہوئے, یہ ابھی تک ہم لکھا ہے ہیلتھ کو, ہمیں سال کی فکر دی گیا تھا کہ ہم اس کو اچھا ٹائم کر سکتے.
حکام کا کہنا ہے کہ ایک جانب شہروں کے اندر ٹریفک حادثات کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, تو دوسری جانب ہائی ویز اور موٹر ویز پر بھی اس شرح میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے. سینٹ میں پیش کی جانے والی دستاویزات کے مطابق ملک بھر کی ہائی ویز اور موٹر ویز پر حادثات کی شرح میں 1 سال کے دوران 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 2017 میں ایسے حادثات کی تعداد 428 تھی, جن میں سے 236 جان لیوا ثابت ہوئے. اسی طرح 2018 میں ہائی ویز اور موٹر ویز پر پیش آنے والے حادثات کی کل تعداد 478 تھی, جن میں سے 243 جان لیوا ثابت ہوئے. جامعہ کراچی میں استاد اور روڈ ٹریفک حادثات پر ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر سلمان زبیر کا کہنا ہے کہ حادثات کی بنیادی وجوہات میں انسانی غلطیوں کا احتمال سب سے زیادہ ہے, جس کے بعد تکنیکی وجوہات جن میں سڑکوں میں پائے جانے والے انجینئرنگ فالٹ, ماحولیاتی اثرات, بہتر روڈ انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی اور دیگر وجوہات شامل ہیں.
اوور آل جو بنتا ہے فیکٹر, وہ تقریباً 95% جو ہے وہ ان دونوں, یعنی کہ تینوں کی اگر ہم کمبائنڈ پرسنٹیج لیں تو 95% جو اس میں ہے وہ ہیومن ایرر ہے, ہیومن فالٹ ہے. ہیومن میں بہت ساری کلاسیفیکیشن ہے, اوور اسپیڈنگ ہے, رانگ وے آنا ہے, لا لیسنس ہے.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور صحت کے دیگر عالمی اداروں کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بھی پاکستان میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی شرح تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, اور صرف 2018 میں پاکستان میں 30,000 سے زائد لوگ ٹریفک حادثات کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے. اسی طرح 2019 میں بھی 36,000 کے لگ بھگ افراد سڑکوں پر رونما ہونے والے حادثات کی نظر ہوئے, جبکہ مارچ سے اب تک رواں سال بھی 26,000 سے زائد افراد مختلف چھوٹے بڑے حادثات میں اپنی جانیں کھو چکے ہیں. اس طرح یہ شرح ملک میں تشدد, گردے کے امراض, چھاتی کے کینسر اور دیگر کئی موذی امراض سے ہلاکتوں سے بھی بڑھ کر ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. بھارت کے دارالحکومت دلی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45,882 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی, جس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی, جبکہ ایک ہی روز میں 584 افراد کی موت کے ساتھ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1,32,162 تک ہو گئی. ریاست ہماچل پردیش کے لاہور علاقے میں ایک گاؤں کے تمام افراد کرونا پازیٹو ہو گئے. گجرات میں کرونا پر قابو پانے کے لیے احمد آباد میں جمعے کی شب 9 بجے سے 57 گھنٹے تک کے مکمل کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
دارالحکومت دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7,546 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی, اور اس کے ساتھ یہاں مجموعی کیسز کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ ایک روز میں 98 افراد کی موت کے ساتھ کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8041 ہو گئی۔ دہلی ہائی کورٹ نے کورونا کیسز میں اضافے پر دہلی حکومت کو سخت ہدایت دی اور کہا کہ وہ غنودگی سے بیدار ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بھیڑ بھاڑ سے بچیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ اب تک ماسک نہ لگانے والوں پر 500 روپے کا جرمانہ تھا، جو اب بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ تمام پرائیویٹ اسپتالوں میں 80% آئی سی یو بیڈ اور 60% جنرل بیڈ کو کووڈ مریضوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق دہلی میں کورونا کیسز میں اضافے کی وجہ فضائی آلودگی میں اضافہ، تہوار کے موسم میں بڑھتی بھیڑ بھاڑ اور عوام کے ذریعے ماسک کا کم سے کم استعمال ہے۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر گووند سنگھ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہر سال موسم سرما میں دہلی میں فضائی آلودگی اور دھند میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر ان سال یہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ان کے مطابق یہ فضا کورونا وائرس کو راس آتی ہے، لہذا کورونا کیسز میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔
اور سردیوں کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے موسم کی پنالی ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں ٹیمپریچر انورژن، جس کے کارن سردیوں میں دلی کا ایئر پولوشن اور بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پولوشن ہے وہ بہت نیچے کے تلے میں رہتا ہے، ہمارے آس پاس رہتا ہے، اور ہمیں زیادہ اس کا فرق اس سے اثر ہوتا ہے اس کا، اور اسی ہوا میں ہی کرونا وائرس کا جو وائرس ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو شاید ابھی ریسرچ تو بھی ہونی باقی ہے اس کے اوپر، پر یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایئر پولوشن کے کارن جو بڑھا ہے اس بار کرونا وائرس بھی بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔
حکومت کے تھنک ٹینک نیتی آیوگ کے ایک رکن اور کورونا اسٹریٹجسٹ ڈاکٹر وی کے پال کے مطابق اس وقت دہلی میں کورونا کی صورتحال بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔
پہلے موسم کا بدلاؤ آیا، پولوشن آیا ہے، پھر اتسو ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ کیسز بڑے ہیں، بھیڑ بڑی، بھیڑ بڑھنا وائرس کو اچھا لگتا ہے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کسی حد تک سامنے آیا ہے، اور اب ہم سب کی کوشش ہے کہ ان حالات کو کنٹرول کیا جائے، ان حالات کے اوپر قابو پایا جائے، اور ایک 360 ڈگری والی جو بڑی ایفرٹ ہے، ایک پروگرام بنایا گیا، اسٹریٹجی بنایا گیا مل کے یونین گورنمنٹ کا اور دلی گورنمنٹ کا، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ آئی سی یو بیڈ میں اضافہ کیا گیا ہے اور گھر گھر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ دہلی حکومت کی طرف سے کووڈ ڈیوٹی پر تعینات ایک رضاکار نے رام نہ بتانے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے کہا کہ الگ الگ زون میں مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہر 2 گھنٹے کے بعد ٹیسٹنگ کے ریزلٹ جمع ہوتے ہیں اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ دنیسنا سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے CEO ادھور پوناوالا نے بتایا کہ آکسفورڈ کورونا وائرس ویکسین صحت عامہ کے کارکنوں اور معمر افراد کو فروری 2021 مہیا کر دی جائے گی، جبکہ عام لوگوں تک اپریل ماہ میں پہنچے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2 ضروری خوراک ویکسین کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1000 روپے ہوگی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کا آخری غیر سرکاری نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے، جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں۔ امریکہ کی 49 ریاستوں کے نتائج آ چکے تھے اور صرف ریاست جارجیا کے نتیجے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جمعرات کو الیکشن حکام نے جارجیا کے نتیجے کا اعلان کیا، جس کے مطابق جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے مقابلے میں 12,000 زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جارجیا میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹ میں مزید 16 ووٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹ کی کل تعداد اب 306 ہو گئی ہے، جبکہ ان کے مد مقابل صدر ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جارجیا میں ڈیموکریٹک پارٹی نے 25 برس بعد کامیابی حاصل کی ہے۔ آخری مرتبہ 1992 میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بل کلنٹن نے اس ریاست میں کامیابی حاصل کی تھی، اور 1996 کے بعد سے یہ ریاست ریپبلکن صدارتی امیدواروں کے پاس تھی۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ انتخابات میں مسلسل دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ جارجیا کے انتخابی نتائج پر بھی انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جارجیا کی مختلف کاؤنٹیز میں ہزاروں ایسے ووٹ ملے ہیں جنہیں گنا نہیں گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد جارجیا کے نتائج ریپبلکن کے حق میں آ جائیں گے۔ ادھر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات، انتخابات میں شکست تسلیم نہ کرنے اور انتقال اقتدار کے لیے ان سے تعاون نہ کرنے کے عمل کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ جو بائیڈن ان دنوں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں جس میں وہ ماہرین سے تجاویز طلب کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر یہودی بستیوں کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی سفارتکار بن گئے۔ ان یہودی بستیوں کو بیشتر ملکوں میں غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا یہ دورہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک مختصر دورہ تھا اور اس سے مشرق وسطی سے متعلق امریکہ کی دیرینہ پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو مغربی کنارے میں واقع اسکاٹ وائزنری پہنچے۔ انہوں نے گولان کی پہاڑیوں کا بھی دورہ کیا۔ فلسطینی مظاہرین نے اس موقع پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اقدام سے ایک خطرناک مثال قائم ہوئی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں نے بھی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اس سمجھوتے کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی جن میں مشرق وسطی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے مائک اوہانلن کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا تصور جس میں اسرائیل کو مغربی کنارے کے بیشتر علاقوں پر قبضہ مستقل طور پر جاری رکھنے کی ضمانت فراہم کرنا اور دو آزاد ملکوں کے حل کی کوششیں نہ کرنا باعث تشویش ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے منگل کے روز اسرائیل کے ساتھ تعاون بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس اقدام سے جنوری میں جو بائیڈن کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد ایک نئی شروعات کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار۔ پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک 7,248 افراد ہلاک، جبکہ 3,65,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق 3,26,000 سے زیادہ متاثرہ افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق کرونا سے متاثرہ 1,535 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45,882 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 90,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ایک ہی روز میں 584 افراد کی موت کے ساتھ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1,32,162 ہو گئی۔ افغانستان کی حکومت نے سردی میں اضافے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث آئندہ 15 دن میں سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق ترجمان وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ جماعت اول سے ششم تک کے تعلیمی ادارے ہفتے سے بند کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جماعت ہفتم سے 12ویں جماعت تک کا تدریسی عمل 5 دسمبر سے معطل کر دیا جائے گا۔ افغانستان میں وبا کے پھیلاؤ کے باعث اگست کے وسط میں تعلیمی ادارے بند کیے گئے تھے۔ دوسری جانب حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث شادی ہالوں کو بھی ایک ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والے اموات کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اموات کی یہ ریکارڈ تعداد ایسے وقت پر رپورٹ ہوئی جب امریکہ بھر میں کرونا کی وبا کی دوسری لہر کے باعث ایک بار پھر نئے کیسز اور اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میکسیکو میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے بعد میکسیکو ہلاکتوں کے اعتبار سے دنیا کا چوتھا ملک بن گیا جہاں 1,00,000 سے زیادہ اموات ہوئیں۔ عالمی وبا سے جن دیگر ملکوں میں 1,00,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئیں ان میں امریکہ، برازیل اور بھارت بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ میکسیکو کے وزیر صحت نے جمعرات کے روز نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ کرونا سے مزید 576 مریض ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 1,104 تک پہنچ گئی۔ میکسیکو میں اب تک 10,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اموات کی شرح میں کمی آئی ہے، تاہم کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے۔ افریقی ملکوں میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 20,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 54 ملکوں پر مشتمل بر اعظم کو وائرس کی دوسری لہر کا سامنا ہے۔ افریقہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق مجموعی طور پر افریقی ملکوں میں اب تک 48,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی اموات کے 4% ہے۔ 1,30,00,000,000 نفوس پر مشتمل افریقی ممالک کو وائرس کی دوسری لہر کا سامنا کرنے میں مشکل کا سامنا ہے، کیونکہ معاشی صورتحال کے باعث کئی ملکوں نے پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ اور امریکہ کی محکمہ محنت نے جمعرات کو بتایا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے ساتھ ساتھ گزشتہ ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہے۔ اسد نذیر رپورٹ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔
امریکی محکمہ محنت کی رپورٹ کے مطابق 7,42,000 بے روزگار افراد نے الاؤنس کے حصول کے لیے نئی درخواستیں دائر کی ہیں، جو کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 31,000 زیادہ ہیں۔ محکمہ محنت کا کہنا ہے کہ کل 6.4 ملین افراد بے روزگار ہیں، جبکہ نومبر کے پہلے ہفتے بے روزگاری کی شرح 4.3% تھی۔ بے روزگاری کی شرح میں اس سال اپریل کے مہینے کے مقابلے میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جب بے روزگاری کی شرح 14.7% تھی۔ تاہم امریکہ میں کرونا وائرس کے 1,70,000 نئے متاثرین کے اندراج کے بعد مختلف ریاستوں کے گورنروں اور میئرز نے کاروباری سرگرمیوں پر نئی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں، جنہیں مہینوں پہلے وائرس متاثرین کی تعداد میں کمی کے بعد نرم کر دیا گیا تھا۔ صحت عامہ سے متعلق عہدیداروں نے سالانہ تھینکس گیونگ تہوار کی چھٹیوں کے تناظر میں امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے گھروں پر رہیں اور کہیں آنے جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے کرونا وائرس مزید پھیل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ عام حالات میں اس تہوار پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ لمبے سفر طے کر کے اپنے اہل خانہ سے ملنے جایا کرتے ہیں۔ اس سال اپریل میں جب کرونا وائرس نے امریکی معیشت کو تباہ کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت بے روزگاری کی شرح 4.1% تھی۔ اس کے بعد سے گزشتہ 27 ہفتوں کے دوران تقریباً 1/3 کارکن اپنے روزگار سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت نے 3 ہفتے قبل کہا تھا کہ امریکی معیشت میں جولائی تا ستمبر کے دوران 7.4% اضافہ ہوا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کے نزدیک اگر کاروباری سرگرمیوں پر پابندی میں اضافہ کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر اگر ریستورانوں کے اندر بیٹھنے پر پابندی لگائی جاتی ہے، تو اس سال کے آخری 3 مہینوں میں امریکی معیشت کی شرح نمو سست روی کا شکار ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جن کے تحت ایرانی رہنما آیت اللہ خامنائی کی قائم کردہ تنظیم کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق بنیاد مستصافان، جسے خیراتی ادارہ بھی کہا جاتا ہے، ایک مالدار کمپنی ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ بنیاد مستصافان بظاہر ایک خیراتی ادارہ ہے، جس سے غربا اور پسے ہوئے لوگوں کو امداد دی جاتی ہے، اور اس تنظیم کے لیے فنڈز ایرانی لوگوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن اس سے جمع شدہ رقم کو سپریم لیڈر خامنائی اپنے منصب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان رکوم کو اپنے سیاسی اتحادیوں کو نوازنے اور حکومت مخالفین کو سزا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نئی پابندیوں کا اطلاق 10 شخصیات اور فاؤنڈیشن کے 50 ذیلی اداروں پر ہوگا، جن میں ان کے مالیات کے شعبے شامل ہیں۔ ان اداروں کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ بدھ کو عائد کی جانے والی پابندیاں امریکہ کی طرف سے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم کا حصہ ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں امریکہ کو ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والے اوباما دور کے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے الگ کر لیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تہران پر سخت پابندیاں عائد کی ہیں، جس سے ایران کی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ 2020 کے آغاز میں امریکہ اور ایران ایک دوسرے سے جنگ کے دھانے پر تھے۔ امریکہ نے 3 جنوری کو ایک کاروائی کے دوران ایران کے میجر جنرل قاسم سلیمانی کو خطے میں کئی حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام لگا کر ہلاک کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایران میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جواباً ایران نے عراق میں امریکہ کے فوجی اڈے پر میزائل کے حملے کر کے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اس حملے میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا اور اس طرح جنگ کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے خبروں میں پہلے بتایا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت غور کر رہی ہے کہ ملک میں سکولوں کو بند کر دیا جائے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر فوری اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بھی جگہ باقی نہیں بچے گی۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان میں کرونا وائرس کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت سکولوں کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے نمٹنے کا قومی ادارہ NCOC نے ہدایت جاری کی ہے کہ لوگ ماسک پہنیں اور سماجی دوری قائم رکھیں، اور جس کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباری اداروں پر جرمانہ بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر مزید سختی نہیں کی گئی تو سردیوں میں آنے والی کرونا وائرس کی لہر مزید جان لیوا ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں صحت کی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ اس وقت انفیکشن کی سطح جون میں دیکھے جانے والے مرض کے برابر ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پنجاب ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔
اس وقت کیپیسٹی ہمارے پاس ہاسپٹلز کے اندر تقریباً 10,000 تو ہمارے پاس آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں، جو یہ اسپیسیفائیڈ پرٹیکولرلی ہم نے کرونا کے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں ان پنجاب۔ اس کے علاوہ 2,400 وینٹیلیٹرز کو ہم نے مخصوص کر رکھا ہے۔ اس وقت تو ہمارے پاس مریض سامنے آ رہے ہیں، تعداد ضرور بڑھ گئی ہے ان کی۔ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو میرے پاس تو اس وقت جو ٹوٹل پیشنٹس ہیں ہسپتال کے اندر وہ 589 ہیں۔
یہ بتائیں، جو NCOC نے اقدامات کا اعلان کیا ہے، کیا ان کا اطلاق بھی ہو رہا ہے؟
پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ SOPs کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو، اور جن علاقوں کے اندر آپ کو پتا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہم کر رہے ہیں، جن علاقوں کے اندر تعداد مریضوں کی اگر ذرا زیادہ ہوگی تو علاقہ کو بند کر دیا جاتا ہے، دکانیں بھی بند کی جاتی ہیں، فائنز بھی کیے جا رہے ہیں، شادی گھروں کے بھی فائنز کیے جا رہے ہیں۔
اس وقت سکولوں کو بند کرنے کا غور کیا جا رہا ہے کہ سکولوں کو بند کیا جائے، کیونکہ سکول کے بچے بھی کیریئرز بنتے ہیں وائرس کے؟
جی بالکل، کوئی شک نہیں، یہ تو ساری دنیا میں بات پتا ہے کہ دیر آر نون ایز سپر اسپریڈرز، کیونکہ بچے جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں وائرس، اور ان میں یوزلی سمپٹمز اس طرح نہیں ہوتے۔ اور کالج کے اندر یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا تعلیمی سال جو ہے بہت حد تک پہلے بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے، اور پھر نیچرلی کیونکہ بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر انوالو ہے، آیا ہم بند کریں گے تو اس کا کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ باقاعدہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ 23 تاریخ کو دوبارہ سارے ہمارے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں اور اس پہ بات کریں گے کہ آیا ہم اس کو کس طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، کیا ہم اگر پری میچور اپنی ونٹر ویکیشن کر کے اور اس وقت کھولیں، یا اس کو ڈیلے کیا جائے اور ان اسکول کالجز کو بند کیا جائے جہاں وائرس کی انفیکشن زیادہ ہو۔
یہ تھیں پنجاب میں صحت کی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد۔ اس حوالے سے کراچی یونیورسٹی سے منسلک ایک بین الاقوامی تحقیقاتی ادارہ انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے سربراہ ڈاکٹر رضا شاہ کا کہنا تھا کہ اگر سندھ میں کورونا وائرس کے کیسز کی رفتار اسی طرح بڑھتی رہی تو ہسپتالوں میں مزید مریضوں کے لیے گنجائش نہیں رہے گی۔
اس وقت جو کیپیسٹی ہے وہ موجود ہے، لیکن اگر یہ اسی رفتار سے بڑھتے رہے جیسے ابھی کرنٹ وہ ہے، تو مجھے جو یہ خدشہ ہے کہ ان لیس دین اے منتھ ٹائم جو ہے یہ کیپیسٹی ختم ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو بیڈ اکوپینسی ہے اور وہ ہے تو 50% سے زیادہ ہے زیادہ تر ہاسپٹلس میں، جہاں پہ وہ ہے دسمبر کے اینڈ میں جو ہے اگر ان کو یہ کنٹرول نہیں کیا، گورنمنٹ نے جو ہے ہارڈ اسٹیپ نہیں لیے، تو دسمبر کے اینڈ میں جو ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہاسپٹلز اوور کراؤڈڈ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو میک شفٹ ارینجمنٹ گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی۔
اس وقت جو NCOC نے اقدامات اٹھائے ہیں، اور جس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو جمع نہیں ہونا ہے، شادی ہالس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، یہ اقدامات جو ہیں یہ کتنے مؤثر ہیں؟
ان کی طرف سے تو ایک اقدامات ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹل جو ہے وہ کافی لینینٹ ہے. شاید اس کے ذہن میں جو ان کے اکنامک افیکٹ ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے کہ لوگوں کا کاروبار بند رہو, کہ انہوں نے یہ ہے کہ بھائی ٹائم کم کر دیا, شادی حالوں کو کمپلیٹلی بین تو نہیں کیا لیکن ٹائم کم کر دیا, اور پلس یہ ہے کہ نمبر آف پارٹیسپینٹ جو ہے کسی بھی میرج میں ان کو کم. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ٹائم ہے, اس وقت کا جو ٹائم ہے, اس میں ان کو اسٹرکٹ وہ لینی چاہیے.
یہ تھے کراچی میں کرونا وائرس معاملات کے ماہر ڈاکٹر رضا شاہ. سندھ میں کووڈ کے لیے مرکزی رابطہ کار بھی ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ خود بھائی.
فارماسیوٹیکل کمپنیوں فائزر اور بائیو این ٹیک کے اشتراک سے بننے والی کرونا کی ویکسین کے 90% تک مؤثر ہونے کی خبر سے یہ امید تو پیدا ہوئی ہے کہ اس عالمی وبا پر قابو پانے میں مدد ملے گی. کن کم ترقی یافتہ ملکوں کے لیے اس ویکسین کو لوگوں تک پہنچانا کچھ دشوار ہی نظر آ رہا ہے. تفصیلات اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں.
فائزر اور بائیو این ٹیک کے اشتراک سے بنائی گئی ویکسین کی آزمائش ابھی ابتدائی مراحل میں ہے, لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ 44,000 رضاکاروں کے اب تک کے نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس کو شکست دی جا سکتی ہے. یہ ویکسین جدید ایم آر این اے نامی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور نگران اداروں نے ابھی تک اسے منظور نہیں کیا. اگر یہ تیزی سے منظوری کے مراحل طے کر بھی لے تو پھر بھی چیلنجز باقی ہیں.
اس کی تیاری کے چیلنجز ہیں, لاجسٹک چیلنجز ہیں. اس ویکسین کو منفی 80 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں رکھنا ہوگا.
امیر ممالک میں تو ایسا کرنا آسان ہے, لیکن غریب ملکوں میں ویکسین کا یہ پروگرام چلانا آسان نہیں ہوگا. برکینا فاسو کے اس کلینک میں ریفریجریٹر بار بار خراب ہوتا ہے اور اسٹاف کو اس میں رکھی ادویات پھینکنی پڑتی ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا کی 2/3 آبادی کی جس معیار کے نظام صحت تک رسائی ہے اس میں ریفریجریشن کی مناسب سہولت موجود نہیں ہے.
مثال کے طور پر آج ہمیں کرونا وائرس کی ویکسین استعمال کرنا ہو تو ہمیں اسے رکھنے کے لیے بہت سے ریفریجریٹرز کی ضرورت ہوگی جو ہمارے پاس نہیں ہے.
اور پھر بجلی کا بھی مسئلہ ہے.
گرم موسم کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈا رکھنے والے آلات اہم ہوں گے اور ان پر بوجھ بڑھے گا. ترقی پذیر معیشتیں ہیں جہاں بجلی کی کمی ہے, اس لیے اگر آپ ان مارکیٹس میں دیکھیں تو آپ کو ایسے ملک نظر آئیں گے جہاں 30-40% طبی مراکز میں بجلی ہی نہیں ہے.
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے 2019 میں ریفریجریشن کے آلات پر $8.5 کروڑ صرف کیے. زیادہ تر افریقہ اور ایشیا کو ملنے والے یہ آلات شمسی توانائی سے چلتے ہیں. ویکسین آنے سے پہلے اس کے لیے سرنجز جمع کرنی ہوں گی, کولڈ سٹوریج اور مناسب ٹرانسپورٹ کا نظام بھی تیار رکھنا ہوگا. لیکن بہت سے ممالک میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ صحت کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہی نہیں جو کورونا ویکسین کی وائرس لگانے کے پروگرام کو چلانے میں مددگار ہو. ایک اور چیلنج لوگوں کو کلینک تک لانا یا پھر ان تک طبی عملے کو پہنچانا ہے, اور انہیں یہ یقین دلانا بھی ہے کہ ویکسین خطرناک نہیں. فائزر بائیو این ٹیک ویکسین کی ہر فرد کو 2 خوراکیں لینا ہوں گی, اور پھر یہ ڈر کہ امیر ممالک تمام ویکسین پہلے ہی خرید لیں گے. 150 سے زائد ممالک نے کوویکس نامی ایک عالمی تنظیم کی رکنیت اختیار کی ہے جس کا مقصد ویکسین کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے.
مقصد یہ ہے کہ کووڈ ویکسینز کی 2 ارب خوراکیں تیار کی جائیں جو 2021 کے اختتام تک ان تمام ممالک میں تقسیم کی جا سکیں.
سائنسدان کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے خلاف اس وقت کچھ اور ویکسینز بھی تجرباتی مراحل میں ہیں جس سے ویکسین کے پروگرام چلانے والوں کو بڑی امید ملی ہے, لیکن وہ خبردار بھی کرتے ہیں کہ ویکسین کے پروگرامز آنے تک حکومتوں اور عوام کو وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی کوششیں جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اب تک اس وائرس کے کیسز میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے.
اور کرونا وائرس کی ان خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں ہر 4 سال کے بعد 3 نومبر کو جو صدارتی انتخابات ہوتے ہیں وہ 20 جنوری تک کن مراحل سے گزرتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 20 جنوری کو نئے منتخب ہونے والے صدر کو حلف اٹھانا ہوتا ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے رپورٹ تیار کی ہے, سماعت فرمائیے.
امریکہ میں ہر 4 سال کے بعد 3 نومبر کو جو صدارتی انتخابات ہوتے ہیں وہ 20 جنوری کو اس وقت تک جب کہ صدر اور نائب صدر اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہیں کئی مراحل سے گزرتے ہیں اور ایک طویل اور پیچیدہ عمل سے گزر کر حلف اٹھانے کے مرحلے تک پہنچتے ہیں. ہم نے سلسلے میں اس شعبے کے ماہرین نیو یارک یونیورسٹی کے جہانگیر کھٹک اور سیئٹل یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود سے گفتگو کی کہ یہ عمل کن مراحل سے گزرتا ہے؟ جہانگیر خٹک کا کہنا تھا،
جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو مختلف مقامی حکومتیں ہیں، کیونکہ امریکہ میں جو الیکشن کا نظام ہے وہ بڑا آزاد ہے، یہاں پر مختلف جو مقامی حکومتیں ہیں جن کی تعداد جو ہے تقریباً 3,000 سے شاید زیادہ ہے، ان وہ جو ہے فیصلہ دیتی ہیں کہ کس نے الیکشن جیتا ہے. جب الیکشن کے نتائج آتے ہیں تو پھر اس کے بعد سرٹیفیکیشن کا مرحلہ آتا ہے، یعنی ان نتائج کی تصدیق ہوتی ہے. اسی لیے ہم جب اس کا اعلان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مصدقہ ہے، ان کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی. تصدیق جو ہے وہ جو ہے اس وقت، یعنی کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عموماً 26 نومبر تک جو ہے وہ مقامی حکومتیں اپنی جو اپنے ہاں ہونے والے انتخابات ووٹنگ کے جو نتائج ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں. جب ان کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ پھر ریاستی حکومتوں کو بھیجے جاتے ہیں، پھر ریاست جو ہے وہ ان کی تصدیق کرنے کی پابند ہے 8 دسمبر تک. 8 دسمبر کی ایک اس کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے، اور پھر 14 دسمبر کو جتنے الیکٹورل کالج کے ممبران ہیں، 538 ممبران ہیں الیکٹورل کالج کے، وہ اپنی اپنی ریاستی اسمبلیوں میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو امریکہ میں انتخابات حضارتی انتخاب کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. اب قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس ریاست میں جس کینڈیڈیٹ نے زیادہ ووٹ حاصل کیے، یعنی کسی ریاست میں اگر ایک کینڈیڈیٹ نے کامیابی حاصل کی ہے تو اس ریاست کے جتنے بھی الیکٹورل ووٹس ہیں وہ اس کینڈیڈیٹ کے حصے میں آئیں گے. یعنی اگر فرض کیا ہم مثال لیں اس کی اپنا کیلیفورنیا کی مثال لے لیں، تو وہاں پر 53 ہاؤس آف ریپرزینٹیو کی سیٹیں ہیں، 2 سینیٹ کی ہیں، تو 55 الیکٹورل ووٹ ہیں، تو 55 کے 55 جو ہیں وہ جیتنے والے امیدوار ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈالے جاتے ہیں، اور یوں یہ جو معاملہ ہے یہ آگے مکمل ہوتا ہے. اور اس کے بعد جنوری کے مہینے میں اس طرح وہ جب بیٹھتے ہیں، جب وہ ایک انتخاب کرتے ہیں تو اس کے بعد جب صدر منتخب ہو جاتا ہے باقاعدہ میجورٹی ووٹ کے ساتھ، اور میجورٹی ووٹ کیا ہے، 270 ووٹس چاہیے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو صدر بننے کے لیے، جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر 6 جنوری عموماً 6 جنوری کو جو امریکہ کی کانگریس ہے، یعنی سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو یا ایوان زیری، وہ اس الیکشن کی تصدیق کرتے ہیں، پھر وہ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں اور ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں.
اس سوال کے جواب میں کہ کیا 14 دسمبر کو جب الیکٹورل کالج کے ارکان جمع ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنا ووٹ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر طیب محمود کا کہنا تھا.
جی نہیں، یہ ایک آدھ دفعہ پہلے ایسی بات ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ریگولیشنز بنی کہ نہیں، وہ جو ان کو سمجھ لیجئے کہ وہ الیکٹریٹ کی امانت ہے، جو ان کو ڈائریکٹو کیا گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی انہیں رہنا پڑتا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں ان کے ووٹ جو ہے بدل لیں. وہ الیکٹ تو ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب کے نام پہ، لیکن ووٹ وہ بائیڈن کو دے دیں یا بائیڈن کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں اور ووٹ ٹرمپ کو دے دیں، تو ایسا نہیں.
یہ تھے ڈاکٹر طیب محمود. اور 14 دسمبر کے بعد پھر یہ عمل مزید آگے بڑھتا ہے. 6 جنوری کو ایوان نمائندگان اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس دن کو 1 بجے ہوتا ہے، جو ووٹ شمار کرتا ہے اور نتائج کا اعلان کرتا ہے. امریکہ کے نائب صدر اس مشترکہ اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، اور جو امیدوار 270 یا اس سے زیادہ الیکٹرل ووٹ حاصل کرتا ہے اسے کامیاب قرار دیا جاتا ہے. تاہم کسی بھی ایوان کا کوئی رکن سرٹیفکیٹ میں دیے گئے ووٹوں پر اعتراض کر سکتا ہے. یہ اعتراض ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں کے کم از کم ایک ایک رکن کی طرف سے تحریری طور پر آنا چاہیے. اگر ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں کے ارکان اعتراض کرتے ہیں تو مشترکہ اجلاس میں وقفہ کر دیا جاتا ہے، اور ہر ایوان اس کے بعد الگ الگ بحث کرتا ہے جس کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے. پھر سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں میں الگ الگ ووٹنگ ہوتی ہے، جس کے بعد پھر مشترکہ اجلاس شروع ہوتا ہے، اور کسی بھی ووٹ کو شمار نہ کرنے کے لیے دونوں ایوانوں میں اس کی منظوری ضروری ہوتی ہے. 20 جنوری کو جو بھی صدر اور نائب صدر منتخب ہوتے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں. یہ تقریب کانگریس میں منعقد ہوتی ہے. نو منتخب نائب صدر دوپہر سے کچھ پہلے حلف اٹھاتے ہیں اور پھر ٹھیک دوپہر میں نو منتخب صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں, جہاں سے وہ وائٹ ہاؤس جاتے ہیں اور سبک دوش ہونے والے صدر ان کا استقبال کرتے ہیں اور رسمند اختیارات ان کے حوالے کرتے ہیں, اور یوں 3 نومبر سے شروع ہونے والا یہ عمل 20 جنوری کو مکمل ہوتا ہے. قمر عباس جعفری, اردو, بی او اے, واشنگٹن.
اب آپ کو سنواتے ہیں, یورپ میں حکومتیں اپنی سیکیورٹی اور سرحدوں کے درمیان نقل و حرکت میں نگرانی مزید سخت کرنے پر غور کر رہی ہیں. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
حملوں کا سلسلہ 16 اکتوبر کو اس وقت شروع ہوا جب پیرس کی ایک اسکول ٹیچر سیمول پیٹی کا سر ایک چیچن نو عمر عبداللہ انزروف نے قلم کر دیا. کچھ ہی روز بعد فرانس کے ایک اور شہر نیس میں واقع ایک چرچ میں تیونس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے 3 افراد کو مار ڈالا. یہ شخص ایک پناہ گزین کی حیثیت سے تیونس سے اٹلی کے راستے فرانس پہنچا تھا. اور پھر 2 نومبر کو داعش سے ہمدردی رکھنے والے ایک اور شخص نے آسٹریا کے شہر ویانا میں 4 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. فرانس اور جرمنی نے یورپ کے ان حصوں کی سرحدوں پر سیکیورٹی سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے جن کے درمیان سفر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے شینگن ایریا کے نام سے جانا جاتا ہے.
اس کا مقصد پناہ کے حق کو کم کرنا یا ختم کرنا نہیں ہے, لیکن اس کے غلط استعمال کو روکنا ہے اور اپنی مشترکہ بیرونی سرحدوں کو مزید محفوظ بنانا ہے.
حملہ آور نیس اور ویانا کے درمیان شینگن ممالک میں آسانی سے آتے جاتے رہے, اس لیے دہشت گردی پر نظر رکھنے والے رافیلو پانٹوچی کہتے ہیں کہ بیرونی سرحدوں پر حفاظت بڑھانے سے ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے.
جیسا کہ ہم ماضی میں بھی بارہا دیکھ چکے ہیں, دہشت گردی کے حملے ملک کے اندر سے ہی ہوتے ہیں, اور جو ہم نے آسٹریا میں دیکھا اس سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے. وہ شخص تارکی نے وطن کی دوسری نسل سے تعلق رکھتا تھا مگر وہ آسٹریا میں ہی پیدا ہوا تھا.
تو پھر حکومتوں کو اپنے ملک کے اندر جنم لینے والی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یورپ ایسی انٹرنیٹ کمپنیز پر سختی کرنے کی تجویز دے رہا ہے جو انتہا پسند مواد کو شائع کرتی ہیں.
اب انہیں جس لمحے انہیں یہ ثبوت فراہم کیے جائیں کہ ان کی ویب سائٹس پر مجرمانہ اور نقصان دہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو انہیں فوراً کچھ کرنا ہوگا.
یورپی رہنما ایک ایسے وقت میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں جب پیرس میں منظم دہشت گرد حملوں کو 5 سال ہو گئے ہیں. نومبر 2015 میں 9 حملہ آوروں نے 130 افراد کو ہلاک اور 400 سے زائد کو زخمی کر دیا تھا. اس کے بعد سے یورپ میں زیادہ تر دہشت گردی کے پیچھے تنہا حملہ آوروں کا ہاتھ رہا ہے.
اس وقت حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں کیونکہ ہم پیرس, میڈرڈ اور لندن میں کچھ دہائیاں پہلے بہت بڑے پیمانے پر حملے دیکھ چکے ہیں.
یورپی یونین کے 27 سربراہان مملکت دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا فیصلہ کرنے کے لیے دسمبر میں دوبارہ ملاقات کریں گے. ہینری رجویل کے ساتھ سادیہ زیبرانجا, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہانگ کانگ میں نئے سیکیورٹی قانون اور دوسرے ضابطوں کے تحت جمہوریت کی وکالت کرنے والوں کی گرفتاریوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. ہر نئی گرفتاری کے ساتھ چینی کمیونسٹ پارٹی ہانگ کانگ کی خود مختاری کو مزید ختم کرتی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کے احترام کو ملیا میٹ کر رہی ہے. ابھی حال ہی میں حکام نے ہانگ کانگ میں 8 ممتاز جمہوریت نواز سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا جن میں قانون ساز کونسل کے 5 اراکین شامل ہیں. پولیس کے مطابق انہیں 8 مئی کو اس متنازع میٹنگ کی تفتیش کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا تھا جو اس بارے میں تھی کہ قانون ساز ادارے کی ایک کلیدی کمیٹی کا کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے. ایک بیان میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ متعلقہ واقعے کے 6 مہینے بعد ان قانون سازوں کی گرفتاری سیاسی مقاصد کے لیے قانون کے نفاذ کا کھلم کھلا غلط استعمال ہے. جمہوریت نواز نمائندوں کو ہانگ کانگ کی حکومت کی جانب سے ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے اور اختلاف کا گلا گھونٹنے کی کارروائیاں مطلق العنان چینی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اس کے جاری ساز باز کی کھلی مثالیں ہیں. 23 اکتوبر کو ہانگ کانگ کی آزادی کی وکالت کرنے والے طلبا کے ایک سابق گروپ کے 3 ارکان کو قومی سلامتی کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا. ان پر شبہ تھا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایسا مواد شائع کر رہے تھے جن میں علیحدگی کے لیے اکسایا جا رہا تھا. ان 3 افراد میں سابق طالب علم لیڈر ٹونی چنگ اور سابق ارکان ولیم چین اور یانی ہو شامل ہیں. امریکہ ان کی گرفتاری اور حراست کی سخت مذمت کرتا ہے اور ہانگ کانگ کے حکام سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر رہا کر دے جو اب بھی زیر حراست ہیں۔ عوامی جمہوری چین نے چین اور برطانیہ کے درمیان 1984 کے مشترکہ اعلان کے تحت بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ چینی کمیونسٹ پارٹی اور ہانگ کانگ میں اس کے گماشتے ہانگ کانگ کے لیے خود مختاری کو جس کا وعدہ کیا گیا تھا کچل رہے ہیں اور ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کے احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، جن میں پرامن اجتماع اور اظہار رائے کی آزادیوں کے حقوق شامل ہیں۔ امریکہ ہانگ کانگ کے لوگوں کے ساتھ بدستور کھڑا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اردو سروس سے پیر سے جمعے تک آپ یہ پروگرام سنتے ہیں، پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے۔ ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بہجت جیلانی اب آپ سے اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔